سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے عاشق صادق صدیق زمانہ قلندر وقت حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ کے اشعار ہیں. کچھ اشعار اس میں اصلاحی ہیں اور کچھ اشعار اپنے شیخ کی مدح میں تاریخ میں کہے. نہیں 30 برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں. یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں. نجاوت مانے پاکی. جلوتوں جلوت کی جمع یعنی جب مخلوق میں ہوتے ہیں لوگوں میں ہوتے ہیں. اور خلوتوں خلوت کی جمع ہے خلوت مانے تنہائی. یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں. یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں. مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں. مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں. زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا. بدنگاہی کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا العین نظر. نامحرموں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے.
زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا نبی نے ملعون جس کو پکارا.
میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس آدمی کو بد نظری کی عادت نہ چھوٹ رہی ہو تو 3 القاب کو ایک پرچے میں لکھ لے اپنی اصلاح کے لیے. 3 القاب. القاب لقب کی جمع. اپنا لقب جس کو بدنگاہی کی عادت نہ چھوٹ رہی ہو 3 لقب لکھے ایک پرچے پہ اور اس کو اپنی جیب میں رکھے. اور جب وہ بدنگاہی کا تقاضا دل میں آئے کہ ادھر دیکھ لوں ادھر دیکھ لوں تو پرچی نکال کے پہلے دیکھ لیا کریں. وہ کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بدنگاہی کو منع فرمایا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں نظروں کو جھکا دیں. تو جو آدمی بدنگاہی کرے گا وہ خدا اور رسول کا نافرمان ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہو جائے گا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا ہے تو دونوں کا نافرمان. تو پرچی پہ لکھے پہلا لقب کیا؟ وہ اللہ اور رسول کے نافرمان. وہ اللہ اور رسول کے نافرمان. نافرمان ہو گیا نا. ہاں پھر فرمایا کہ وہ آنکھوں کے زناکار. یہ دوسرا لقب کیا لکھے اس پہ؟ وہ آنکھوں کے زناکار. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے زنا عین النظر. آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی. تو جو بدنگاہی کرے گا آنکھوں کا زناکار ہو جائے گا. اور فرمایا کہ تیسرا لقب یہ لکھے او ملعون. او ملعون. ملعون کس کو کہتے ہیں؟ جس پر لعنت ہو. لعنت کیا گیا. کیسے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اللہ تعالی لعنت فرمائے کہاں دیکھ رہے ہو ضیاء الحق مجھے دیکھو. اللہ تعالی لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، دونوں پر اللہ تعالیٰ سے بد دعا فرمائی ہے سردار الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس قدر گندا فعل ہے. تو جو بدنگاہی کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہوگا کہ نہیں؟ تو فرمائے کہ جس سے آنکھ کی حفاظت نہ ہو رہی ہو، بدنگاہی کرنے کا بار بار گناہ ہوتا ہو، تین لقب لکھ کے پرچے پہ کہ او اللہ اور رسول کے نافرمان، او آنکھوں کے زناکار، او ملعون. میرے مرشد فرماتے تھے کوئی اس نام سے ہمیں پکارے تو ہمارا کیا حال ہوگا، کوئی کہے ہمیں او اللہ اور رسول کے نافرمان، کیسا لقب ہے، کتنا برا ہے. اسی طرح کوئی ایسے پکارے او آنکھوں کے زناکار، او ملعون، تو کیسی کیا ہمیں لگے گا، کتنی بری بات ہے یہ. تو فرمائے کہ جس سے نگاہ کی حفاظت نہ ہو رہی ہو، بد نگاہی نہیں چھوٹ رہی ہو، اس کو چاہیے کہ یہ اس علاجن پرچے میں یہ اپنے القاب لکھ لیں، اور جب بد نگاہی کا تقاضا ہو پہلے اس پرچے کو پڑھ لیں کہ اگر میں نگاہ خراب کروں گا کہیں پہ بھی، دفتر ہے، اسکول ہے، کالج ہے، گھر ہے، اسپتال ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، نوکری ہے، جو جگہ بھی ہے، خدا تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا. جیسے ہی اس نے دیکھا جان بوجھ کر، اسی وقت یہ اللہ اور رسول کا نافرمان ہو گیا، پر آنکھوں کا جناکار ہو گیا اور ملعون ہو گیا. تو ہمارے حضرت نے یہ ایک مصرے میں تینوں القاب کرو دیے. جو ہم بتاتے ہیں بدنگاہی سے کیوں بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے، اس لیے کہ آنکھوں کا زنا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. تو تینوں قرآن و حدیث کی باتیں اس ایک مصرے میں آ گئی. زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا، زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا، نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا، قریب نظر سے جو لعنت خدا کی، وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں، قریب نظر سے جو لعنت وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں، زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا، نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا، قریب نظر سے جو لعنت خدا کی، وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں، نہیں چھوٹتی لطیل اگر معصیت کی، نہیں چھوٹتی لطیل اگر معصیت کی، تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ کے رب کی، نہیں چھوٹتی لطیل اگر معصیت کی، تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ کے رب کی، کہ محبوب ہیں بارگاہ سمد میں، ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں، کہ محبوب ہیں بارگاہ سمد میں، ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں، نہیں چھوٹتی لطیل اگر معصیت کی، تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی، کہ محبوب ہیں بارگاہ سمد میں، ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں. یہ بارگاہ سمد فرمایا ہے کہ سمد کے معنی بے نیاز، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ کو نقصان ہوتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، ہمارے گناہوں سے بھی بے نیاز، نیکیوں سے بھی بے نیاز. تو یہاں یہ لفظ کیسا لائے، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کیسی لائے کہ بارگاہ سمد میں، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر فعل سے بے نیاز ہے، تمام دولتوں سے، خزانوں سے، خود اپنے خزانوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. تو ایسی بارگاہ میں ندامت کے آنسو اور ندامت کی باتیں مقبول ہیں، قبول کرتے ہیں، قدر فرماتے ہیں. نہیں چھوٹتی لطیل اگر معصیت کی، تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی، کہ محبوب ہیں بارگاہ سمد میں، ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں،
خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام ہے دل ہے یہی جڑوں کا خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام ہے دل ہے یہی جڑوں کا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہیں شیر مردوں کی ہمت کی باتیں
شیر مردوں کی باتیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقاضے کا آنا جو ہے بہت برا ہے ہم بہت گناہگار ہیں تقاضے کا آنا تقاضے کے آنے سے گھبرانا نہیں چاہیے تقاضا آ سکتا ہے اور تقاضا آتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے دل میں تقاضے کا مادہ لیکن عمل کرنا منع ہے اس سے مشغول ہونا منع فرمایا اس سے گناہگار ہوتا ہے لاکھ تقاضے گندے آ جائیں گے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کھاد جتنا سڑا ہوا ہوتا ہے اتنا ہی خوشبودار پھول پیدا ہوتا ہے تقاضے کتنے بھی آ جائیں لیکن عمل ایک بھی نہیں کرتا ایک تقاضے پہ بھی عمل نہیں کرتا یہ اللہ کی دوستی کی عروج پر پہنچا ہوا ہے جتنے زیادہ تقاضے ہوں گے اسی لیے فرمایا کہ یہ ہجڑوں کا راستہ نہیں ہے کیونکہ ان میں خواہشات نہیں ہوتی ہاں برابر برابر ہوتا ہے معاملہ وہاں خواہشات نہیں ہوتی مرد آدمی میں خواہش ہوتی ہے تو اس خواہش کو کچلنا ہی تو کمال ہے خواہش ہی نہ ہوگی تو پھر کس چیز کو کچلے گا ہے نا اس لیے فرمایا کہ شیر مردوں کی ہمت کی باتیں ہیں
خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا
یہ شعر ہمارے حضرت مجلس میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سو سو بار سنا کرتے تھے ایک شعر ایک ہی شعر یہ ہے اصل کام کی چیز تو بعض دفعہ بہت زیادہ کثرت سے حضرت نے سنا شعر
خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام ہے دل ہے یہی جڑوں کا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہیں شیر مردوں کی ہمت کی باتیں اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شعلہ بپا ہے شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو فقط ہیں طریقت کی باتیں
یہاں حضرت فرمارے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شریعت اور چیز ہے اور تصوف اور چیز ہے طریقت اور چیز ہے ایسی بات نہیں ہے یہاں واضح کر دیا کہ شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہ ہیں فقط طریقت کی باتیں ہاں فرمایا کہ علم جو ہے وہ معمول بن جاتا ہے معلوم معمول بن جاتا ہے جب معمول بن گیا تو اس ذات سے تعلق پیدا ہو گیا کیونکہ عمل سے تعلق پیدا ہوتا ہے محض علم سے تعلق پیدا نہیں ہوتا عمل سے تعلق پیدا ہوتا ہے عمل شروع ہو گیا اور حلاوت ایمانی قلب کو نصیب ہو گئی اور دل کو لذت آنے لگی اللہ کا نام لیا تو وہ مزہ آ گیا کہ گویا کیس زمین تا آسمان شربت روح افزا سے بھر گیا خالق لذات کائنات جس دن میں آ جائے اس دل کا کیا عالم ہوگا ایک بزرگ فرماتے ہیں جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے ارے یارو جو خالق ہو شکر کا جمال شمس کا نور قمر کا نلذت پوچھ پھر ذکر خدا کی حلاوت نام پا کے کبریا کے پہلے اپنے نفس کو مٹانا ہوتا ہے میرے شیخ فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ آدمی آدمی بناتا ہے آدمی آدمی ہم تو آدمی کہتے ہیں نا آدمی اصل کیا لفظ ہے آدمی یعنی آدم والا یعنی پیغمبر علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں تو ایک لڑکا جو ہے نہر میں ڈوب رہا تھا تو زور زور سے چیخ رہا تھا کہ ارے پیغمبر کا بیٹا ڈوب رہا ہے جلدی نکالو پیغمبر کا بیٹا ڈوب رہا ہے لوگوں نے فوراً دوڑے پہلے نکالا اس کو جب تو غور سے دیکھا تو کہا تو تو پھجے کا بیٹا ہے ہم تو تجھے جانتے ہیں تو پھجے کا بیٹا ہے تو کہا کہ ہاں لیکن کیا میں پیغمبر کی اولاد نہیں ہوں میں بھی تو پیغمبر کی اولاد ہوں تم بھی پیغمبر کی اولاد ہو میں نے جھوٹ کہاں کہا इस होशियारी से वो लोग निकाल लिया उसको, लेकिन भाई आदमी के मानी भी यही है, आदम वाला, आदम अलैहिस्सलाम से निस्बत है हमारी, है ना। तो आदमी आदमी बनाता है, आदमी क्या है, आदमीयत लहम शहम पोस ने, आदमीयत जुज रजाए दोस ने। आदमीयत ये डील डॉल का नाम नहीं है, खाने पीने हगने का नाम नहीं है कि भाई वो आदमी जा रहा है तो खाता पीता बहुत है, हगता भी है, फैक्ट्री भी है, बंगला भी है, गाड़ी भी है, आदमी जा रहा है। तो ये आदमी उस वक्त तक नहीं है जब तक ये वाकई आदम वाला नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद पैगंबर से इसकी निस्बत है। तो ये इसके डील डॉल का नाम आदमी नहीं है, बल्कि आदमीयत जुज रजाए दोस्त ने। अगर ये अल्लाह वाला है, अल्लाह की मर्जी पर फिदा होता है और अल्लाह की नाफरमानी से बचता है तब ये है आदमी। और अगर ये अल्लाह का नाफरमान है, खुदा ताला से गफलत में पड़ा हुआ है, आखिरत से गफलत में पड़ा हुआ है, तो फिर ये आदमी क्या, ये जानवर से भी बदतर जिंदगी है इसकी। सूरत इसकी आदमी की है लेकिन हकीकत इसकी सुअर और कुत्ते से भी बदतर है आदमी की। न नमाज है, न जमात है, न रोजा है, न जकात है, और न ही जो है वो खुदा ताला की याद है। क्या जिंदगी है इसकी, उजाड़ और बिल्कुल वीरान। तो फरमाते थे कि आदमी आदमी बनाता है, आदमी बनना है तो आदम वालों में रहो, आदमियों में रहो। जानवरों में रहोगे जानवर बन जाओगे, जानवरों जैसी जिंदगी जो लोग गुजार रहे हैं खुदा ताला से गफलत की, उनमें रहोगे तो जानवर बन जाओगे, आदमी न रहोगे। सूरत रहेगी हकीकत में रहेगी, हकीकत में जानवर हो जाओगे। इसी को तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, कि कुफार जो अल्लाह ताला की सरकशी और नाफरमानी की जिंदगी गुजार रहे हैं ये तो जानवर ही नहीं बल्कि उससे भी बदतर हैं, जानवर से भी बदतर हैं। तो ये है कि शरीयत और तरीकत एक ही चीज है, बस तरीका जो है उसका शरीयत के अहकाम में मजा डाल दिया जाता है, मजा डाल दिया जाता है। मुझे सहल हो गई मंजिलें कि हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ लगा तो चराग राह के जल गए। मंजिलें आसान हो जाती हैं किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ देने से, मंजिलें आसान हो जाती हैं। ए जाहिद तू किस वहम में मुबतला है के नामे तरीकत से शोला वफा है, शरीयत की बातें मोहब्बत से करना यही तो फकत है तरीकत की बातें। अब जो अशआर है वो अपने शेख की मदह में हमारे हजरत ने फरमाए। कहाँ का गुनाह मासियत कैसी यारो, कहाँ का गुनाह मासियत कैसी यारो, तुम अंधे हो क्या इस हकीकत को जानो। कहाँ का गुनाह मासियत कैसी यारो, तुम अंधे हो क्या इस हकीकत को जानो। नहीं तीस बरसों में एक लम्हे को भी सुनी मैंने हजरत से गफलत की बातें, नहीं तीस बरसों में एक लम्हे को भी सुनी मैंने हजरत से गफलत की बातें। कहाँ का गुनाह मासियत कैसी यारो, तुम अंधे हो क्या इस हकीकत को जानो। नहीं तीस बरसों में एक लम्हे को भी सुनी मैंने हजरत से गफलत की बातें। मेरे शेख के पास आकर तो देखो, मेरे शेख के पास आकर तो देखो, मोहब्बत के दिन है मोहब्बत की रातें। कर तो देखो मोहब्बत के दिन है मोहब्बत की रातें, अरे वो तो खुद है सरापा मोहब्बत, सुनोगे बस उनसे मोहब्बत की बातें। अरे वो तो खुद है सरापा मोहब्बत, सुनोगे बस उनसे मोहब्बत की बातें। मोहब्बत को कोई अगर जिस्म मिलता,
मोहब्बत को कोई अगर जिस्म मिलता वो होता सरापा मेरे शेख ही का। मोहब्बत को कोई अगर जिस्म मिलता वो होता सरापा मेरे शेख ही का। कि हमने नहीं देखी ऐसी मोहब्बत न ऐसी सुनी है मोहब्बत की बातें।
मेरे शेख का एक शेर याद आ गया, क्योंकि वाकई ये शेर जो है असल में बांग्लादेश के एक बड़े आलिम हाजिर हुए थे हमारे हजरत के पास, तो उन्होंने ये बात फरमाई थी, नसर में कही थी कि अगर मोहब्बत को अल्लाह ताला कोई जिस्म देते तो हमारे शेखी को सराबा होता। उसको ये नज़्म कर दिया। मोहब्बत जो हमारे हजरत का एक मजमून भी है और एक ये शेर भी है कि जंजीर मोहब्बत में मैं तुमको जकड़ लूंगा, भागोगे अगर मुझसे मैं तुमको पकड़ लूंगा। जंजीर मोहब्बत में मैं तुमको जकड़ दूंगा, भागोगे अगर मुझसे मैं तुमको पकड़ लूंगा। अब जो आप जुमे की कोई मजलिस छोड़ के गए कहीं दावत में तो आपको पकड़ लूंगा। कैसी मोहब्बत है इस शेर में। जंजीर मोहब्बत में मैं तुमको जकड़ लूंगा, भागोगे अगर मुझसे मैं तुमको पकड़ लूंगा। और फरमाया कि मोहब्बत मुतकाजी वसल होती है। फरमाया कि इसके लफ्ज में ही वसल है। कोई आदमी कहे, कोई दावा करे कि हम ये दो होंठ मिलाए बगैर मोहब्बत का लफ्ज अदा कर सकते हैं, कर सकते हैं? कोई भी नहीं करेगा, कर ही नहीं सकते। तो फरमाया कि जिसके नाम ही के अंदर वसल है कि दोनों होंठ मिलाए बगैर उसका लफ्ज ही अदा नहीं हो सकता। मोहब्बत दूर दूर से मोहब्बत काम की नहीं है, करीब की मोहब्बत, मुलाकात, बार बार मुलाकात, तो ये अलामत है मोहब्बत की। तो फरमाया मोहब्बत मुतकाजी वसल होती है। दूर दूर से नहीं कि हमें आपसे बहुत मोहब्बत है, हमें आपसे बहुत मोहब्बत है, ठीक है, लेकिन मिलो भी आके, बार बार मिलो, अल्लाह वालों की जियारत करो, बार बार आना जाना। मुतजावरीन है ना, हदीस पाक है, मुतजावरीन है कि जो बार बार आना जाना करते हैं औलिया अल्लाह के पास, तो वो उनको अल्लाह ताला कयामत के दिन अर्श का साया अता फरमाएंगे। तीन खसूसियात, केवल मुतजालिसीन के दीन की बात सुनते हैं, बैठते हैं, और मुतजावरीन कि एक ही मरतबा होकर नहीं चले जाते, भाग नहीं जाते, बल्कि बार बार आते रहते हैं, ताल्लुक उनका मुसलसल दवाम हो जाता है कि जरूर आना जाना रखते हैं। और वल मुतजावरीन आना जाना रखना, और वल मुतबादिरीन उन पर खर्च करना। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे दुनिया में तीन चीजें महबूब हैं, एक अच्छी खुशबू और एक नेक औरत। और फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की झंडक है। तीन चीजें, अपनी तीन महबूब चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताएं। तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी तीन चीजें महबूब हैं। अब देखो कि हम जैसा हो तो कि हमें भी यही महबूब है जो आपको महबूब है, लेकिन दीन की समझ तो फिर और चीज होती है। दीन की समझ, अल्लाह ताला से दीन की समझ मांगना चाहिए, दीन की समझ। हाँ, कुरान पाक में है कि जब अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई का इरादा करते हैं तो उसको दीन की समझ अता फरमाते हैं। तो दीन की, अल्लाह ताला से भलाई मांगो कि अल्लाह वो भलाई, कामिल भलाई हमको दीजिए, यानी दीन की समझ। तो अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी तीन चीजें पसंद है। तो हुजूर ने पूछा कि क्या, तो उन्होंने अर्ज किया कि नजर के लिए पहली क्या चीज, आपको एक नजर देख लेना, नजर के लिए। हाँ, और वल इंसाफ माली अलग, आप पर अपना माल खर्च करना। वल जुलूस बैने यदैक, और थोड़ी देर को आपके पास बैठ जाना। नजर इलैक वल जुलूस बैने यदैक, आपके सामने थोड़ी देर बैठ जाना। और वह इंसाफ माली अलग, अपना माल आपकी जाने पाक पर खर्च करना। ये तीन चीजें सिद्दीक अकबर की है। तो मुरीद और शेख का ये ताल्लुक होना चाहिए कि उसको देखना, उसकी जियारत करना, उसके सामने बैठना, थोड़ी देर को उसकी सोबत उठाना और उस पर अपना माल खर्च करना। ये میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو, میرے شیخ کے پاس آ کر. مال خرچ کرنے پہ بڑی خاموشی ہو گئی یار, ایک دم خاموش ہو گئے. تو کیا راز ہے اس میں مولانا, اس میں کیا راز ہے؟ بہت عزیز ہے. ہاں یہ تو اس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, انہ لحب الخیر لشدید, کہ انسان کو مال کی شدید محبت ہے. تو کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اس سے معلوم ہوا کہ مال کی شدید محبت بھی جائز ہے, لیکن اشد محبت اللہ تعالیٰ کی, یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہو, ہر محبت پر غالب ہو, بیوی بچوں کی محبت پر بھی غالب ہو. کیا مطلب کہ کیا بیوی بچوں کو ذبح کر دے؟ نہیں, مطلب یہ ہے کہ جہاں شریعت کا حکم آ جائے وہاں اہل و عیال کو اگر خلاف شرع بات کا مطالبہ کریں, یا کہیں کہ بھئی ہمارے درمیان بیٹھے رہو, کتنا مزہ آ رہا ہے باتیں کرنے میں, چھوڑو چھوڑو بعد میں نماز پڑھ لینا, تو نہیں بھئی, نماز کو جانا ہے, واجب ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اور نقصان ہے آخرت کا, تو فوراً چل دیے وضو کر کے نماز کو. تو یہ ہے اشد محبت. بس مال کی محبت شریر بھی جائز. فرمایا کہ اگر 49% مال کی محبت, 50% مال کی محبت, 50% اللہ کی محبت, کام نہیں چلے گا, برابر شرابر ہو جائے گا معاملہ. اور اگر 49 دنیا کی محبت ہے, 51 غالب کر لو اللہ کی, 51 اللہ کی محبت ہے, تو بھی کام چل جائے گا, کام بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن خدا تعالیٰ سے اپنی 100% محبت مانگو, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی, اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد, کہ اللہ مجھے میری اپنی محبت کو میری جان سے بھی زیادہ کر دیجیے, اور میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ کر دیجیے, اور میرے مال سے بھی زیادہ. شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی کی صحیح جو محسوس ہوتی ہے, شدید پیاس میں ٹھنڈی پانی سے زیادہ اپنی محبت کو میرے دل میں بنا دیجیے, میرے دل میں عطا کر دیجیے. یہ محبت مانگنی چاہیے, یہ ہے کمال کی بات. اور یہ بیوی بچے انشاءاللہ جنت میں مل جائیں گے, پھر وہاں ایسی ایسے سب کوئی جہاں بھی. حضرت ہمارے فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ دنیا کے اندر کسی کونے میں مشرق میں ایک شخص کسی مغرب والے سے محبت کرتا ہے, کبھی آپس میں مل نہ سکے وہ, لیکن محبت ہے, کوئی تعلق ہے آپس میں, کسی طرح تعلق ہو گیا, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو وہاں جمع کر دیں گے اس محبت کے واسطے. اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے محبت. اسی لیے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ لیلا کی محبت, اپنی حلال والی لیلا کی محبت اللہ ہی کی محبت میں شمار ہوتی ہے. یہاں تک کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت جب تسبیح سنبھالتا ہوں, ذکر کرتا ہوں, بیوی کی یاد آتی ہے, بیوی کا خیال رہتا ہے. فرمایا کچھ حرج نہیں ہے, کیونکہ بیوی کی محبت اللہ ہی کی محبت ہے, اللہ ہی کی, کیونکہ حلال نعمت ہے, تو اس لیے اللہ ہی کی محبت میں اس میں شمار ہے, کوئی نقصان نہیں ہے اس سے. اسی طرح نماز میں بھی کسی نے لکھا کہ مجھے نماز میں بھی خیال آ جاتا ہے, فرمایا کوئی حرج نہیں ہے, بس خود کو مشغول نہ کرو اس میں, خود سے جان بوجھ کر خیال نہ لاؤ, تو کوئی نقصان نہیں ہے اس میں, سمجھ گئے؟ تو یہ محبت اللہ کے لیے ہے, حلال نعمت سے جو بھی محبتیں اللہ کے لیے ہیں, تو قیامت کے دن یہ سارے رشتے دار ہمارے وہاں مل جائیں گے انشاءاللہ, ایک ہی جگہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی, اللہ کے فضل سے. میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو, محبت کے دن ہیں محبت کی راتیں, ارے وہ تو خود ہیں سراپا محبت, سنو گے بس ان سے محبت کی باتیں. محبت کو کوئی اگر جسم ملتا, وہ ہوتا سراپا میرے شیخ جی کا, کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت, نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں. آخری شعر ہے, خدا جن تمناؤں سے بھی ہونا خوش, دلیری سے ہر ایک تمنا کہوں کر, خدا جن تمناؤں سے بھی ہونا خوش, دلیری سے ہر ایک تمنا کہوں کر, کہ ہیں یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں, مگر در حقیقت ہیں عشرت کی باتیں. حسرت یعنی غم کی, حسرت کی بظاہر یہ باتیں ہیں کہ بھئی گناہ نہ کریں گے تو مزہ کیسے آئے گا, حسرت رہے گی, غم رہے گا, لیکن حقیقی خوشی حاصل ہوگی. اور ہمارے حضرت کا نام بھی عشرت ہے, عشرت مانے خوشی. تو بظاہر تو یہ مشکل راستہ معلوم ہوتا ہے گناہ سے بچنے میں. شیطان فوراً بہکاتا ہے کہ یہ راستہ مشکل ہے, مزے سب ختم ہو جائیں گے. لیکن مزے ختم نہیں ہوتے, بڑھ جاتے ہیں. اور وہ مزے حقیقی مزے ہوتے ہیں, خوشی حقیقی خوشی ہوتی ہے. اور جو گناہ کی خوشی اور مزہ ہوتا ہے, ایک تو وہ عارضی ہوتا ہے, دوسرا اس کے ساتھ پریشانی اور بے چینی اور مصیبت اور عذاب لازم ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ہماری نافرمانی کی, یعنی یاد سے اعراض کیا یعنی نافرمانی کی, اس کی معیشت کو تلف کر دیا جائے گا. ہر گناہ کے ساتھ پریشانی لازم ہے, یہ خدا کا قانون ہے. تو اس لیے یہ حقیقی خوشی اچھی ہے کہ عارضی اور مصیبت والی خوشی, اس خود فیصلہ کر لیں کہ حقیقی خوشی حاصل ہوتی ہے. ہاں, جب بھی اللہ کا راستہ کسی نے چاہا طے کرنا, جب بھی اس نے ہمت سے کام لیا, ہمیشہ دروازہ کھلا, ہمیشہ دروازہ کھلا. اور جو آدمی ہمت ہی نہ کرے, ہجڑے ہی بن جائے, تو پھر اس کے لیے راستہ بند نظر آتا ہے. شیطان اس کو پچھاڑ دیتا ہے, نفس اس کو پچھاڑ دیتا ہے, تم اس راستے کے قابل نہیں ہو, مایوس کر دیتا ہے. ذرا ہمت کرو, راستہ کھلتا چلا جاتا ہے, کھلتا چلا جاتا ہے. اللہ کی مدد آتی جاتی ہے. جب بندہ ایک بالش چلتا ہے, اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ آتے ہیں, ایک ہاتھ چلتا ہے تو دس ہاتھ آتے ہیں, چل کر جاتا ہے دوڑ کر آتے ہیں. یہی ہے کہ راستے اس کے کھل جاتے ہیں, توفیقات کے راستے. توفیق, توفیق کیا ہے؟ توفیق کے معنی کیا ہے؟ یہ خیر کے راستوں کا کھل جانا اور برائی کے راستوں کا بند ہو جانا, یہ ہے توفیق کی شرح. توفیق کی شرح کیا ہے؟ خیر کے راستے کھل جانا, آسان ہو جانا, اور برائی کے راستے مضبوط ہو جانا. دعا کرتے ہیں نا, اللہ توفیق دے دے, نیک اعمال کی توفیق دے دے, نماز کی توفیق دے دے. تو جس کو یہ راستے کھل گئے خیر کے, تو اس کو توفیق حاصل ہے. خدا جن تمناؤں سے بھی ہونا خوش, دلیری سے ہر ایک تمنا کہوں کر کہ ہے یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں, مگر در حقیقت ہیں عشرت کی باتیں. یہ کیسی شرافت ہے, کیسی نجابت, کریں جلوتوں میں شرافت کی باتیں, مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں. زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا, نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا. قریب نظر سے جو لعنت خدا کی, وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں. نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی, تو رکھ دے سر اپنا تو چوکٹ کے رب کی. کہ محبوب ہیں بارگاہ سمد میں, ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں. خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام ہے, دل ہے یہ ہجڑوں کا. خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا, یہ شعر بھی یاد کر لینا چاہیے. خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام ہے, دل ہے یہ ہجڑوں کا. حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا, یہ ہیں شیر مردوں کی ہمت کی باتیں. حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا, یہ ہیں شیر مردوں کی ہمت کی باتیں. ایک دفعہ میرے ساتھ ہی پڑھ دو نا یار. خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا, خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام ہے, دل ہے یہ ہجڑوں کا. خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام ہے, دل ہے یہ ہجڑوں کا. حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا, یہ ہیں شیر مردوں کی ہمت کی باتیں. حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا, یہ ہیں شیر مردوں کی ہمت کی باتیں. خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام ہے, دل ہے یہ ہجڑوں کا. حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا, یہ ہیں شیر مردوں کی ہمت کی باتیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. دیکھو دوستو یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا بس اسی میں جو کرنا ہے کر لو, پھر حسرت ہوگی. ہاں جنت میں ایک حسرت رہے گی, کاش ہم اللہ تعالیٰ کو اور راضی کر دیتے ہیں, کاش ہم اللہ تعالیٰ پر اور فدا ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے اور کچھ کام کر لیتے ہیں, جان بھی دے دیتے, 100 جان دے دیتے, تو وہ حسرت وہاں کام نہیں آئے گی. تھی یہاں حسرت اٹھا لو وہ ایک کام کی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا دار العمل ہے, یہاں بدلہ نہیں ہے, اور آخرت دار الجزا ہے, وہاں عمل نہیں ہے. وہاں ہم سوچیں کہ بھائی ہم یہاں کچھ کر لیتے ہیں, کچھ بھاگ دوڑ, تو کچھ کام آئے گی نہیں. جو کرنا ہے یہاں کر لو. ہاں اختر جگنے آئے ہو, کچھ دیا دھرم کے کام کرو, یہ وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا. جو کرنا ہے سو آج کرو, ابھی ارادہ کر لو. یہ شعر ہمارے حضرت کا نہیں ہے, لیکن ہمارے حضرت یہ سنایا کرتے تھے, کسی ہندو کا شعر ہے, ہاں جس کا بھی ہے بہرحال. تو فرمایا ہمارے شیخ یہ شعر بہت کرتے تھے, سناتے تھے. اختر جگنے آئے ہو, کچھ دیا دھرم کے کام کرو, یہ وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا, جو کرنا ہے سو آج کرو. آج ہمت کر لیں کہ اب ایک بھی گناہ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ, ایک لمحہ بھی ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. قلب پر ہمارے دل پر آرے چل جائیں, چھریاں چل جائیں, خنجر چل جائیں, خدا تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا انشاءاللہ تعالیٰ, ہے نا. اور اس میں خاص طور سے آنکھ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت خاص طور سے. ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے ہر بال کو, بال بال کو اپنی فرما برداری میں جکڑ لے. اللہ تعالیٰ ایک بال بھی ہمیں اپنی نافرمانی میں ملوث نہ ہونے دے. لیکن جو ہے خاص طور سے چونکہ ان دو چیزوں سے گناہوں کے بے شمار دروازے کھل جاتے ہیں, بے شمار. آنکھ کی حفاظت جو نہیں کرتا اس میں حیا نہیں رہتی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں. جہاں ایمان ہے وہاں حیا لازم ہے, جہاں حیا ہے وہاں ایمان لازم ہے, جہاں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں. یہ حال ہو گیا ہے کہ تمام نامحرم رشتے دار بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی کمرے میں, اور ہنسی مذاق ہو رہا ہے, بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں. ایک نے ہمیں بتایا کہ ہم کسی کے گھر ملنے گئے, تو وہاں نامحرم نے دروازہ کھولا اور دروازے پہ جم کے وہ ظالم ڈھیٹ آدمی کھڑا ہو گیا اور راستہ نہیں دے رہا ہے. یہ پردے دار عورت, یہ حیا والی عورت ہے, اور یہ کہہ رہی ہے, یہ چاہ رہی ہے کہ وہ راستے سے تو ہٹ جائے, دور ہو کے کھڑا ہو. وہ وہاں کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ پردے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ سامنے سے بھی نہ گزرو. ظالم تو ایک طرف خود تجھے شرم نہیں آتی, ایک طرف ہو کے کھڑا ہو جا, نگاہ بچا اپنی. مگر نہیں, بازے ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ دوسرے کو, خود بھی شیطانی راستے پہ چلتے ہیں اور نیک لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, ستاتے ہیں. شیطانی یہ دماغ ہے, شیطانی جو ہے سوچ ہے, یہ بے حیائی کی سوچ ہے. ایسے بے حیا ہے جو نظر کی حفاظت کرتا ہے, وہ کہاں یہ اس کے لیے کہاں کہ عورت کے راستے میں کھڑا ہو جائے. یہ ظاہر ہے کھولا دروازہ فوراً ایک طرف کو ہو جانا چاہیے. اب جو نظر کی حفاظت کرتا ہی نہیں ہے, وہ کیا جانے حیا کی باتیں. وہ خود اتنا بے حیا ہو چکا ہے کہ وہ آپس میں جو ہے یہ بےودہ مذاق اور نامیروں میں اور بے پردگی اور بے حیائی اور ہر چیز جو ہے وہ مل جل کے ہو رہی ہے. کھانا بھی مل کے کھا رہے ہیں, ہنسی مذاق بھی مل کے ہو رہا ہے, اور کیبل بھی اسی طرح چل رہی ہے, اور زبانوں پر یہ حال ہے کہ زبان پہ عشق رسول کے دعوے ہیں, عشق الہی کے دعوے ہیں کہ ہم تو ایسے. لیکن یہ حال ہے بے حیائی کا, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں. یہاں عشق کے دعوے ہو رہے ہیں, تو ایسا نہ ہو بھائی. جیسے یہ شعر پڑا ہے کہ ہم جلوتوں میں جب ہوتے ہیں تو بڑے بزرگ بنے رہتے ہیں, اور تنہائی میں چلے جاتے ہیں تو پھر سارے ہی گناہ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور خوب اللہ تعالیٰ ہمت کے ساتھ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے زبان سے بھی ایسے ہی گناہ ہو جاتے ہیں. 20 قسم کی آفتیں ہیں زبان کی, اس میں غیبت بھی ہے, جھوٹ بھی ہے, اور غصہ بھی ہے. غصہ حرام ہے. آج جو ہے اولاد کو دیکھو, ماں باپ کو ستاتی ہے, زبان چلاتی ہے غصے میں, اور اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ ماں باپ کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرو, نرم بات کرو, بہت ہی تواضع کے ساتھ رہو. یہاں تک کہ حکم ہے کہ ان کی کسی بھی بات پر ناگواری کے یہ چہرے سے ان کو اظہار بھی نہ ہو کہ یہ بات ہمیں ناگوار گزری ہے. اور کہاں کے جو ہے بہت سے گھرانوں میں یہ حال ہے کہ علم دین پڑھ رہے ہیں, علم دین پڑھا رہے ہیں, لیکن غصہ جو ہے ناک پہ رکھا ہے, غصہ ناک پہ رکھا ہے. جہاں کوئی بات ہوئی بدتمیزی اور جو ہے بے ادبی ماں باپ کی, تو یاد رکھو کہ بے ادب محروم مند فضل رہا. ہاں اے خدا جو ان توفیق ادب, اللہ سے توفیق ادب مانگو کہ اگر ادب نہیں ہے تو اللہ کے فضل سے یہ آدمی محروم ہو جائے گا. اور ماں باپ کو ستانے والا جب تک کہ اس کو پوری سزا نہ مل جائے موت نہیں آئے گی اس کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کتنے واقعات ایسے ہوئے ہیں ماں باپ کو ستانے والے بہت برے حال میں گھسٹ گھسٹ کے مرے ہیں, اور تنگی اور فاقہ مستی روز کی ان کو پریشانی اور بیماریوں میں مبتلا ہو کے وہ دنیا سے مرے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لے ہم کو اور ادب نصیب فرمائے. اور بیویوں کو ستانا یہ بھی ایک عام غصے کا مرض جس میں ہوتا ہے, بیویوں کو ہر وقت لان تان کرنا, ہر وقت ان کو کوئی نہ کوئی بات ایسی کہہ دینا, پٹائیاں کر دینا, تو یہ بہت ہی کمینہ آدمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی کمینہ ہے جو اپنی بیویوں کو ستاتا ہے اور ان پر غالب آ جاتا ہے, بد اخلاقی کر کے غالب آ جاتا ہے. اگرچہ ان میں نقص ہے, اگرچہ ان میں ٹیڑھاپن ہے, اگرچہ ان میں خرابی ہے, تو اس کو برداشت کریں, اس کو برداشت کریں, اپنے اخلاق کو خراب نہ کریں. تو یہ کون آدمی ہے؟ یہ کریم آدمی ہے, مہربان آدمی ہے, اور یہ بہادر آدمی ہے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہے کہ جو پہلوان کو پچھاڑ دے کشتی میں, بلکہ بہادر وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جائے, ضبط کرے, وہ ہے بہادر آدمی. کمزور آدمی پہ ہاتھ اٹھانا کیا کمال, کمزور مخلوق ہیں. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی بڑی بات فرمائی. ایک مرتبہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے, اس تفسیر کے دوران آپ جو لکھنے بیٹھے ہیں تو کوئی مضمون نہ آئے, دل بالکل بند ہوا ہوا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, یا الہی کچھ تنبیہ فرما دیجیے, میں اس کا علاج کر ڈالوں. تو ہوا یہ تھا کہ پیرانی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہیں جانا تھا پڑوس میں تعزیت کے لیے کسی وجہ سے, تو فرمایا کہ ایک گھر میں جو مرغیوں کا دڑبا ہے اس کو کھول دیجیے گا صبح کو, یہ صبح کھولیں گی تو یہ دانا پانی اپنا چگ لیں گی. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بھول گئے کیونکہ اتنی مصروفیات, اتنی تصنیفات اور اتنی مشغولیت ہوتی تھی دین میں, بھول گئے. تو جیسے ہی اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی تنبیہ فرما دیجیے کہ کیا غلطی میں کر رہا ہوں کہ جو آج مضامین آ نہیں رہے ہیں, تو پھر فوراً تنبیہ ہوئی کہ دیکھو ہماری ایک مخلوق جو ہے وہ بند پڑی ہے اور اس کو بھوک لگی ہے, اس کے دانے پانی کا وقت ہے اور وہ بند پڑی ہے, محبوس ہے. فوراً دوڑے دوڑے گئے سب چھوڑ کے اور جا کر مرغی کا دڑوا کھول دیا اور مرغیاں باہر نکل آئیں, دانا پانی چگنے لگی. اب جو آ کے بیٹھے ہیں تو متوا پھر مضامین کی آمد شروع ہو گئی بیان القرآن کی. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے, حکیم الامت نے بھی یہ بات فرمائی کہ دیکھو اتنی ایک حقیر سی مخلوق کو ستانے کا یہ انجام ہوا کہ خدا تعالیٰ کی توفیق کے دروازے بند ہو گئے ہیں. تو یہ جو انسان ہے ان کو ستانے والے کا کیا حال ہوگا, کتنی تنگیاں پریشانیاں اور مسائل پیش آ رہے ہیں لیکن ہمارا ذہن اس طرف جاتا نہیں ہے, اور پھر خود بھی بیٹیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, خود بھی بیٹیاں لے کے بیٹھے ہیں, اور ہم کیا چاہیں گے. ہمارے شیخ نے فرمایا کہ ہماری بیٹی ہو تو ہم کیا چاہیں گے کہ اس کا شوہر اس کو کتنے آرام سے رکھے, محبت کے ساتھ بات کرے, لیکن یہ ظالم اپنی بیوی کو, بھائی یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, یہ بھی کسی کی بیٹی ہے, یہ بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے جس کو تو ستاتا ہے, گالیاں دیتا ہے, تانے دیتا ہے, اور مال کے تانے دیتا ہے کہ تو کیا لے کر آئی ہے, تیرے بھائی کے پاس اتنا مال ہے, تیرے باپ کے پاس اتنا مال ہے, کیا دیا اس نے. ظالم تو دنیا کا کتا ہے کہ تو نے مال کے لیے, مال کی لالچ میں حرص میں یہ نکاح کیا ہے یا عورت سے نکاح کیا ہے, تو نے مال سے نکاح کیا ہے کہ اس کی بیٹی سے نکاح کیا ہے. تو ایسے لوگ انتہائی کمینے ہیں جو اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں اور اس پر بے جا غصہ کرتے ہیں. اگر کوئی ایسی بات ہے بھی جو نامناسب پڑے, اس کو محبت اور نرمی کے ساتھ ٹال دینا چاہیے اور شریعت کا حکم بتا دینا چاہیے. عمل میں سب ہو لیکن الفاظ میں, رویے میں, فرمائے کہ ریشم کی ڈوری کی طرح رہو. ریشم کی ڈوری کتنی لچکدار ہوتی ہے لیکن مضبوط اتنی ہوتی ہے کہ ذرا موٹی رسی سے ہاتھی کو باندھو تو ہاتھی توڑا نہیں سکتا. شریعت کے اندر اس طرح رہو کہ اصول میں سخت رہو اور بات میں اور رویے میں نرم رہو, خوش اخلاق رہو. جو بھی کام کروانا ہے محبت کے ساتھ کہو, فرمایا کہ عورتوں کو مطیع کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، پھر یہ آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک چلیں گے. ہاں چھڑکے چٹڑ جب ہی کرتی ہیں جب آپ ڈنڈا چلاتے ہوں، اور جب آپ محبت سے ان کو رکھو گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی مطیع ہو کے رہیں گی، فرما برداری کریں گی. اور اس سے بچوں پہ بھی کتنا برا اثر پڑتا ہے، بچے بھی خراب ہوتے ہیں گھر کے اندر، شوہر ہر وقت پٹ پٹ کرتا رہتا ہے یا بیوی ہر وقت جواب دیتی رہتی ہے، ایک جنگ کا سا محاذرائی رہتی ہے بعض گھروں کے اندر، ہر وقت غصے، پڑوس والوں میں بھی آواز جاتی ہے، اس میں بھی بدنام ہوتے ہیں لیکن خیال ہی نہیں کرتے ہیں. بچوں پہ کتنا برا اثر، وہی الفاظ بچوں کے بچے سیکھ جاتے ہیں، پھر وہ آپس میں لڑتے ہیں، پھر وہ بھی یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے زندگی بھر لڑ لڑ کے گزاری ہے، تو ان کے بھی جب رشتے ہوتے ہیں وہ بھی لڑ لڑ کے گزارتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد کو یہی طریقہ ہے، اسی طرح ہم گزاریں گے. یہ اچھی زندگی ہے کیا بھائی؟ غصہ جو ہے یہ بھیجا غصہ اولاد میں ماں باپ کے لیے، فرمائے کہ یہ غصہ ایسا مرض ہے کہ یہ، یعنی غصہ چونکہ تکبر کی شاخ ہے، تکبر کی شاخ ہے نا مولانا، تکبر کی شاخ ہے غصہ، جس میں تکبر ہوتا ہے تو یہ تکبر وہ مرض ہے جو بندے کو اپنے استاد سے لڑا دیتا ہے، اولاد کو اپنے ماں باپ سے لڑا دیتا ہے، اور مرید کو اپنے شیخ سے لڑا دیتا ہے، تکبر کا مرض ایسا ہے، اور یہاں تک کہ بندے کو اللہ سے لڑا دیتا ہے. ہاں یہ ایسا خطرناک مرض ہے، یہ غصہ کرنا جو ہے اولاد کے لیے تو بہت ہی زہر ہے، ہر ایک کے لیے بیجا غصہ کرنا یہ بعض لوگ مگر نہیں اصلاح بھی نہیں کراتے ہیں، تعلق ہے پیر سے لیکن بتاتے نہیں ہے کہ ہم غصہ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، زبان چلاتے ہیں ماں باپ سے. اور اسی طرح مردوں کو بیویوں پر حکمرانی کا بہت زیادہ وہ مرض ہے، ہر وقت جو ہے غصہ، ہر وقت چیز پکار مچی ہوئی ہے. ایک شخص کے جو ہے شادی ہوئی، جب وہ دلہن کو لینے گیا تو اس کو معلوم تھا کہ جسے میری بیوی ہونے والی ہے تو یہ ذرا زبان کی تیز ہے، تو ساتھ میں ایک بکری لے گیا تھا بکری، اور جب رخصتی کرا کر لایا بارات میں جا رہا تھا واپسی میں، تو وہ بکری کو ساتھ رکھ لیا. اب بکری کی تو عادت ہے روز میں کرنا گھر، تو جہاں اس نے میں کیا ایک تھپڑ کھینچ کے لگایا اس نے بکری کے، تو پھر تھوڑی دیر بعد بکری تو بکری ہے، اس کو کیا معلوم تھپڑ کیوں لگایا میرے، اس کی تو اصلاح نہیں ہو سکتی نا، انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے. تو اس نے پھر میں پھر ایک تھپڑ لگایا، دس کی خبردار اب جو بولی تو ماروں گا، پھر تین چار مرتبہ ایسے کہ آخر میں کہا کہ اب اگر بولی تو تجھے ذبح کر دوں گا، اور دل میں یہ نیت کی کہ اس کو کاٹ کے ولیمہ کر دوں گا. تو جب وہاں پہنچے ہو تو بکری تو میں ہی کرتی رہی، اس نے وہاں جا کے غصے میں اس کے اوپر چوئی چلائی، بسم اللہ اللہ اوپر کر کے کاٹ دیا. وہ جو ہیبت تاری ہوئی اس عورت پہ تو زندگی بھر جو اس کی زبان بند ہو گئی اور ولیمہ کا ولیمہ ہو گیا. ہمارے حضرت نے یہ قصہ سنایا. تو یہ ہے کہ بھائی ان کو نرمی کے ساتھ رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھنا، اور اولاد کو ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ نرم رویہ رکھنا، یہاں تک کہ یہ حکم ہے کہ اگر ماں باپ کافر بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں. اور آج کل جو خاص طور سے جو علم دین حاصل کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو بڑی بدتمیزی کرتے ہیں، مسائل سکھاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. اور یہ عورتوں میں بھی ہے جو ہوتے ہیں عالمہ بن جاتی ہیں، بازی ان میں بھی جو ہے خرابی پیدا ہو جاتی ہے، کتنے شوہروں کو وہ مسائل سکھانا شروع کر دیتی ہیں، نتیجہ یہ کہ شوہر بیچارے وہ تنگ آ جاتے ہیں، چڑ جاتے ہیں، بجائے دین سے قریب ہونے کے اور زیادہ دور ہو جاتے ہیں. اسی لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تقریر سے، بیان سے دین نہیں ملتا، اپنے کو مٹانے سے دین ملتا ہے. کسی اللہ والے کے صحبت میں رہ کر اپنے نفس کو مٹاؤ. کل بھی ہم نے یہ مضمون کل سے نا پڑھ کے سنایا تھا کہ ایک طوطا پالا ہوا تھا کسی تاجر نے، اور وہ ہندوستان جا رہا تھا تجارت کے لیے، تو اس نے سب اپنے خادم وغیرہ سے پوچھا کہ ہندوستان جا رہے ہیں تو کوئی چیز وہاں سے لانی ہو ہندوستان کی تو ہمیں بتاؤ، ہم لے آئیں گے بطور تحفہ. تو سب سے پوچھا، پھر آخر میں وہ طوطا بھی بولنے والا تھا تو اس سے پوچھا کہ تیرا کیا پیغام ہے، تو کیا چاہتا ہے. اس نے کہا کہ بھائی مجھے جو ہے وہاں کے جو کوئی گروہ ملے تم کو طوطوں کا گروپ، تو اس سے میرا پیغام کہہ دینا، میرا سلام کہنا ان کو، اور کہنا کہ بھائی میں یہاں اکیلے پنجرے میں تڑپ رہی ہوں اور تم لوگ تو آزاد ہو اور تم لوگ سبزاروں میں گھومتے پھرتے ہو، میں یہاں تمہاری قوم میں سے ہوں اور میں یہاں پنجرے میں بند ہوں، قید ہوں. تو ایسے کیا دوستوں کی جو ہے یہ زندگی ہے کہ میں الگ یہاں پنجرے میں اور آپ لوگ مزے اڑا رہے ہوں. تو کہا ٹھیک ہے، کہہ دیں گے پیغام. وہاں جا کر طوطوں کو ایک گروپ مل گیا وہاں ہندوستان میں، اس کو کہا کہ یہ پیغام تمہارے دوست نے دیا ہے، کہ وہ پنجرے میں قید ہیں. تو چڑیوں نے طوطوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا, لیکن ایک طوطا جو ہے اس کو لرزہ طاری ہوا اور وہ زمین پر گر کے ٹھنڈا ہو گیا. تو تاجر کو بڑا افسوس ہوا کہ میرے یہ پیغام اس کو نہیں دینا چاہیے تھا, اس کا تو انتقال ہو گیا. بہت افسوس ہوا کہ صدمے سے اس کا انتقال ہوا. بہرحال جب واپس گھر پہ آیا تو طوطے نے پوچھا کہ بھائی کیا پیغام دیا میں, میرا تم نے پیغام دیا؟ میں کہا میں نے سلام کرا اور اس طرح سے پیغام دیا تمہارا, اور پھر جو ہے ایک طوطا جو ہے اس طرح سے گر کر مر گیا. تو صدمے سے مر گیا وہ تمہارا پیغام سن کے, تمہیں قید تمہاری قید کا سن کے. تو پھر وہ جو پنجرے میں طوطا تھا تاجر کا, وہ بھی جو ہے وہ ٹھنڈا ایک دم صدمے سے گر گیا اور مثل مردہ کے ہو گیا. اب تاجر کو بہت افسوس ہوا کہ وہ بھی گیا اور یہ بھی گیا, اس سے بھی گئے ہم, اچھا پیغام دیا ہم نے اس کو جا کر, اس سے بہتر خاموش رہتے. تو اب بڑے افسردہ ہو کے اس نے اس طوطے کو باہر نکالا پنجرے سے. جیسے ہی باہر نکالا اور فور سے اڑ گئے. ہم نے یہ مشاہدہ میرا اپنا بھی ہوا ہوا ہے, یہ تو مولانا رومی کی حکایت ہے جو ابھی میں پوری کر دوں گا, لیکن میرا بھی اپنا مشاہدہ ہوا, واقعتاً ہوا کہ ہمارے بھائی صاحب نے پنجرے میں طوطا پالا ہوا تھا. ایک دن رات کو اچانک پھڑکنے لگا بری طرح, تو بھائی نے جا کے دیکھا, میں بھی پہنچا تو دیکھا کہ بری طرح پھڑک رہا ہے, اور پھر آخر وہ نیچے گر کے ایسے بے حس و حرکت ہو گئے. تو ارے ہم نے کہا ارے تو مر گیا. اب جو اس کو جیسے ہی نکالا اور ذرا دیکھ ہی رہے تھے, وہ پھڑکتے جا کے سامنے اڑ کے بیٹھ گئے. ہاں تو جیسے وہ اوپر جا کے اڑا تو اس نے کہا بھائی یہ کیا تماشا کہ تمہارا وہ بھائی مر گیا تھا تو اب تم نے یہ ڈرامہ کیا, کیا چکر ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں اس طوطی نے مجھے یہ پیغام دیا تھا کہ تم مر جاؤ یعنی فنا ہو جاؤ تو تم کو آزادی مل جائے گی. تو اس سے حکایت سے سبق یہ لیا ہے کہ اگر کسی اللہ والے سے تعلق کر کے ہم فنا ہو جائیں, اپنی خواہشات کو فنا کر لیں, تو ہم تو اس دنیا کی محبت سے اور اس کی قید و بند سے اور اس کے مصائب سے آزادی مل جائے گی. آزاد ہونا ہے تو فنا ہو جاؤ, مر جاؤ یعنی اللہ کی مرضی کے تابع کر لو. جیسے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ جو ہے کیا حال ہے آپ کا, کیا مزاج ہے, کیسا مزاج ہے؟ انہوں نے کہا میرے مزاج کو کیا پوچھتے ہو, اس کے مزاج کو کیا پوچھتے ہو جس کے تابع ساری کائنات ہے. میری مرضی سے سورج چل رہا ہے, میری مرضی سے چاند تہ رہا ہے, میری مرضی سے زمین گھوم رہی, میری مرضی کہا رہے, یہ تو کفر کی بات ہے نا مولانا. ہاں ارے میں اگر کہوں کہ یہ سب میری مرضی سے چل رہا ہے تو کفر نہیں ہے؟ ظاہراً ہے نا, تو میں ظاہراً تو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ظاہراً مانی لیے انہوں نے کہ تم تو کافر ہو گئے, یہ تو خدا کی مرضی سے چل رہا ہے. کہا بھائی پہلے مطلب تو پوچھ لو, مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا 100%. لہٰذا جو میری مرضی وہ جو اللہ کی مرضی وہی میری بھی مرضی, میں اس پر راضی ہوں. رضی تو باللہ ربا ہوں وبالاسلام دینا ہوں وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو میری مرضی جو ہے وہی اللہ کی مرضی ہے, لہذا سارا نظام میری مرضی سے چل رہا ہے. تو ایسے آدمی فنا ہو جائے, اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائے 100%. اس کو کہتے ہیں کہ طبیعت شریعت بن گئی, شریعت طبیعت بن گئی, شریعت طبیعت بن گئی. اب گناہ کرنے کو جی چاہتا ہی نہیں کیونکہ اب عقل میں نور آ گیا ہے. گناہ وہی کرتا ہے جس کی عقل میں نور نہیں ہوتا. اب عقل میں نور آ گیا تو اب معلوم ہے کہ بھئی یہ گناہ نقصان کی چیز ہے. کوئی سودے کے اندر ہمیں پتا ہو یقینی کہ اس میں نقصان ہے, کوئی خریدے گا؟ بس جب گناہ سے نقصان کا یقین ہو جائے گا کہ یہ ہمارے لیے نقصان دے تو کوئی گناہ نہیں کرے گا. تو عقل میں نور آ گیا تو گناہ سے بچنے لگ جائے گا, شریعت جو ہے طبیعت بن جائے گی. گناہ کرنے کو جی نہیں چاہے گا بلکہ گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے گی, بے پردگی سے نفرت پیدا ہو جائے گی, زبان چلانے سے نفرت پیدا ہو جائے گی, اور نگاہ خراب کرنے سے نفرت پیدا ہو جائے گی, اور کانوں سے غیبت سننا گانا بجانا سننا اس سے نفرت پیدا ہو جائے گی, ہے نا. ہاتھ پاؤں سے کوئی گناہ کرنا اس سے نفرت پیدا ہو جائے گی. خدا تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے, طبعی نفرت بھی عطا فرما دے اور عقلی نفرت بھی. ہاں عقلی نفرت ہونا ضروری ہے, اگر عقلی نفرت نہیں ہے تو طبعی نفرت ہونا کوئی معنی نہیں ہے. عقلی طور پر کہ خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں, اس سے کام چلے گا. اور پھر اگر خطا ہو جائے تو توبہ کرے, خوب استغفار کرے, پھر اللہ کا محبوب بن جائے, ہے نا بھائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے. چلیے وہ بات بتا دیجیے.
پوری بات بتا دیجیے گا. قرآن پاک کو ٹھیک کرنے کا کوئی سلسلہ شروع ہوا؟ کیا بات ہے یار، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟
دعا کر لیں گے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، فأعمالنا من الرياء، ولساننا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ولو سے لے کر آج تک جتنے گناہ ہم نے کر ڈالے ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، جان کے کیے ہوں انجانے میں کیے ہوں، اے اللہ کیسے بھی گناہ ہو، اے اللہ سب کے سب کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. اے اللہ کوئی گناہ نہ چھوڑیے مگر اس کو بخش دیجیے، کوئی کوتاہی غفلت ہم سے ہو گئی ہو، اے اللہ اپنے فضل سے اس کو معاف بھی فرما دے اور اس کی تلافی بھی فرما دے. اے اللہ اس کی تلافی بھی فرما دے. اے اللہ ہماری غفلتوں کو بھی معاف فرما دے اور اس کی تلافی فرما دے. اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو گناہوں سے 100% اجتناب کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بال بال کو اپنی فرما برداری میں جکڑ لے. اے اللہ ایک بال بھی آپ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو. اے اللہ ایک لمحہ بھی آپ کو ہم ناراض نہ کریں، ہر ہر لمحہ آپ پر فدا کریں. اللہ ہمیں ایسا دیوانہ بنا لے. اے اللہ اپنا ایسا دیوانہ بنا لے. اے اللہ نہ صرف یہ کہ ہمیں دیوانہ بنا لے بلکہ دیوانہ گھر بھی بنا دے. اے اللہ ہم بھی دیوانے بنے اور لوگ بھی آپ کے دیوانے بنے. اے اللہ، اے اللہ ہم سب کو ایسی توفیقات سے نوازش فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو جذب فرما لے. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے کہ آپ کا کھینچا ہوا ہو اس کو کائنات کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی، کائنات کی کوئی طاقت اپنی طرف متوجہ مائل نہیں کر سکتی. اے اللہ آپ ارادہ فرما لیں. اے اللہ آپ کے ارادے کو تخلف محال ہے، آپ جس چیز کا ارادہ کر لیں اے اللہ وہ ہو کر رہتی ہے، کائنات کی کوئی طاقت اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتی. اے اللہ اپنی مہربانی فرما دیجئے. اللہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مہربانی فرما دیجئے، اپنے محبوب کی امت پر مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجئے. اے اللہ ارادہ فرما لیجئے ہمیں اپنا بنانے کا. اے اللہ اپنا بنانے کا ارادہ فرما لیجئے. جس بات کا آپ ارادہ فرما لیں پھر وہ ہو کے رہتی ہے، پھر تو ہم آپ کے ہو ہی جائیں گے. اے اللہ ارادہ فرما لیجئے. اے اللہ آپ ارادہ فرما لیجئے. اے اللہ آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اے اللہ آپ کے خزانوں سے ایک ذرہ بھی کمی نہ ہوگی. ہم سب کا کام بنا دیجئے. اے اللہ ہم سب کا کام بنا دیجئے. اللہ ہم سب کا کام بن جائے گا، ہم پر مہربانی فرما دیجئے. اللہ رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرما دیجئے. آج امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان ہے، طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں، طرح طرح کے عذاب، تکالیف. اے اللہ پوری امت پریشان ہے. اے اللہ بلا شبہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیجئے اور ان تمام بلاؤں کو، مصیبتوں کو، مہلک بیماریوں کو اس امت پر سے ڈال دیجئے. اے اللہ اس امت پر سے ڈال دیجئے. ہاں جو لوگ اسلام دشمن ہیں اور اپنی گٹائی سے باز نہیں آ رہے، اپنی دشمنی سے باز نہیں آ رہے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے ڈرتے ہیں، اے اللہ ان مصیبتوں بلاؤں کو ان کے اوپر ڈال دیجئے. اے اللہ ان کے مکر کو ناکام بنا دیجئے، ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیجئے. اللہ ہم مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ محض نماز روزہ نہیں بلکہ اپنی اخلاقیات کو، اپنی معاشرت کو، اپنے معاملات کو بھی درست کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حقوق انسانی کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما، حقوق العباد کی توفیق بھی نصیب فرما. اللہ اپنا بھی کامل فرما بردار ہمیں بنا لے اور اللہ مخلوق کے حقوق کی ادائیگی والا بھی بنا دے, اے اللہ ایک ایک حق کے ادا کرنے والا بنا دے, اللہ حق کے ادا کرنے والا بنا دے کہ حق چھیننے والا کوئی نہ رہے. کسی کو ضرورت کیوں ہو حق چھیننے کی, جب حق ادا کرنے والے ہو جائیں گے تو چھیننے والا کوئی نہ رہے گا. اے اللہ ہم سب کو حق ادا کرنے والا بنا دے, اللہ اپنا کامل فرما بردار بنا لے, اے اللہ کامل فرما بردار بنا لے, اور اللہ نافرمانی سے 100% حفاظت فرما دے. اللہ ہم سب کو جلد فرما لے, اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے بچوں کو, بچے بچے کو, اور ہمارے قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ والا بنا دے, اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے, ہم سب کی بے حساب مغفرت مقدر فرما دے, بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے مسلمان کی بے حساب مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کے درجات بلند فرما دے, ہمارے جو رشتہ دار والدین وغیرہ جو بھی دنیا سے مسلمان چلے گئے ہیں, اے اللہ سب کی بے حساب مغفرت مقدر فرما دے, اور درجات قرب بے انتہا عطا فرما دے. اللہ میرے مشائخ کو بھی جزائے جزیل عطا فرما دے. ایک بزرگ بڑے عالم نے شعر کہا ہے, اگر شاہ اختر کی صحبت نہ ملتی تو ہم عمر بھر آنکھوں کا زنا کرتے رہتے. اے اللہ میرے شیخ کو درجات عالیہ نصیب فرما, انہی کی برکت سے اللہ ہم کو اس گناہ کا احساس ہوا, انہوں نے ہمیں احساس دلایا, اور اے اللہ آپ ہی کی توفیق سے اور ان کی دعاؤں سے ہم بچتے ہیں. اے اللہ میرے شکیار شیخ کو جزائے جزیل عطا فرما, اور ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما, اور ان کی قبر مبارک کو زمین تا آسمان نور سے منور فرما, نور کی برسات فرما دے, رحمتوں کی بارش فرما دے, برکتوں کی کرامتوں کی بارش فرما دے. الہ العالمین میرے تینوں مرشدین کو, اور اے اللہ جو جو بزرگان دین ہیں سب کو جزائے جزیل عطا فرما. اے اللہ میرے پیارے شیخ کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما, میرے پیارے شیخ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما, میرے پیارے شیخ شیخ العرب والعجم, شیخ العلماء, شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کو خوب خوب صحت عطا فرما, اور حضرت کے گھر والوں کو بھی, اور تمام احباب اور خدام کو بھی اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اور اللہ ہماری جامعہ کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اللہ وسائل سے زیادہ ضرورت سے زیادہ وسائل عطا فرما دے. اے اللہ خوب خوب مدد فرما. اے اللہ اس ادارے سے سارے عالم میں اپنی محبت اور اسرار و رموز کے پھیل جانے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہم کو بھی اس میں استعمال فرما لے. اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے, ہم کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے دوستوں کو, رشتہ داروں کو, سب جاننے والوں کو, سب مسلمانوں کو. اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ بیماریوں سے نجات عطا فرما, اور اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے اپنے فضل سے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما, بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما, تنگی کو بدل دے فراخی سے, مصیبت کو بدل دے عافیت سے, غموں کو بدل دے خوشیوں سے. اے اللہ بیماریوں کو بدل دے صحت کی نعمت سے. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. الہ العالمین دونوں جہاں کا دکھڑا مجذوب رہ چکا ہے, اب اس پہ فضل کرنا یا رب ہے کام تیرا, اور کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے. الہی رہوں ایک طلبگار تیرا, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا, اور تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو, الہی رہوں ایک خبردار تیرا. الہ العالمین ہمیں اپنا بنا لیجئے. اے اللہ بہت عمریں ہو گئیں, بہت ہم تھک گئے گناہ کر کر کے, اے اللہ اب تو آپ ہمیں اپنا بنا ہی لیجئے. اے اللہ آپ تو اپنا بنا ہی لیجئے, اللہ آپ کے سوا کوئی در ہے ہی نہیں. اے اللہ ہمارا کیا اور کسی کا کیا, آپ کے سوا کوئی در ہی نہیں ہے, آپ کے سوا کوئی رب ہی نہیں ہے. اے اللہ ہم کہاں جائیں آپ کے سوا. اے اللہ یہ ہاتھ آپ کے دربار میں پھیلے ہیں, آپ رب العالمین ہیں, تمام عالمین کے پالنے والے ہیں. اے اللہ یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ آپ کے دربار میں ہیں. اے اللہ آپ کریم ہیں, اور کریم وہ ہے جو نالائقوں پر کرم کر دے اور ان کے گمان سے بھی زیادہ کرم فرما دے. اے اللہ ہم اپنی نالائقوں کا اعتراف کر رہے ہیں اور آپ سے معافی کے طلبگار ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے, اور ہم پر بے انتہا کرم کی بارش فرما دیجئے, رحمتوں کی بارش فرما دیجئے, برکتوں کی بارش فرما دیجئے, توفیقات کے دروازے کھول دیجئے, رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے, خوشیوں کے دروازے کھول دیجئے. الہ العالمین صحت کے دروازے کھول دیجئے, رزق کے دروازے کھول دیجئے, رزق روحانی کے دروازے کھول دیجئے, رزق جسمانی کے دروازے کھول دیجئے. الہ العالمین دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما, دونوں جہان کی خیریں اور نعمتیں ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ دونوں جہان کے شر اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جس بھائی بہن کے دل میں, جو بھی جائز حاجت ہو یا کسی کا مسئلہ ہو، اے اللہ اپنے فضل سے اس کے مسئلے کو حل فرما دے، اس کی پریشانی کو دور فرما دے اور اس کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھو کیا تاریخ ہے
کل.
ہاں اچھا بھائی دیکھو، یہ اصل بات تو جو تھی وہ رہ دی گئی، وہ یہ ہے کہ غیروں کی نقل ہم مسلمانوں میں بہت زیادہ بھری ہوئی ہے. نئے سال کی آمد اور مبارکباد دینا، چاہے اردو ہو چاہے انگریزی ہو، اور سالگرہ منانا، اور شادی بیاہ ہو تو اس میں مہندی مائیوں اپٹن اور کیا کیا رسومات ہوتی ہیں، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں. بہشتی زیور میں ایک تفصیل سے کئی صفحے بھرے ہوئے ہیں کہ ایسی ایسی خرافات ہوتی ہیں. اور جو ہے یہ اب تو میں نے سنا ہے کہ کرسمس بھی، مسلمان کرسمس کی بھی مبارکباد دیتے ہیں عیسائیوں کو. یہودی دفتروں میں کام کرتے ہیں، ان سے دوستیاں بڑھا لی ہیں، اور دل میں یہ آتا ہے کہ اگر ان کو نہیں کہیں گے میری کرسمس تو یہ ناراض ہو جائیں گے اور یہ ہم کو بد اخلاق سمجھیں گے. لعنت بھیجو ان پہ. کرسمس کے معنی ہمیں بتائے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنا بیٹا جنا اس دن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے ہیں، مسلمانوں کو اپنے سلیم دے. اور اسی طرح سے نئے سال کی آمد، یہ سب ساری چیزیں خلاف شریعت ہیں، ان کو چھوڑنا ہے نہیں. ہاں کس کو منہ دکھانا ہے؟ اللہ کو منہ دکھانا ہے. یہ یہود و نصارہ تو جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ کرے کہ ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سلیم دے. یہ تو جہنم میں چلے جائیں گے، یہ تو وہاں نظر بھی نہیں آئیں گے. ہاں اور کن کی باتوں میں، کن کی نقلوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ خدا تعالیٰ کے دشمنوں کی نقل کرنا جو ہے وہ ان کی نقل کرنے سے ہم کہاں پہنچ جائیں گے؟ جہنم میں چلے جائیں گے خدا نخواستہ. اور خدا کے دشمنوں کی نقل کرنا بڑا خطرناک مرض ہے، خدا تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. اس لیے بھائی ان باتوں سے خوب بچنا ہے. اور یہ پٹاخے اور فائرنگ، ہمارے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ہمارے محلے میں ہمارے دوست ہیں، تو انہوں نے ان کی گاڑی میں میں نے دیکھا بونٹ کے اوپر گولی کا سوراخ تھا ایک بونٹ میں. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی، وہیں سے گولی آ کے اس میں گھس گئی. کہہ رہے میں نے خود نکالی اس میں سے. اب کسی کی کھوپڑی میں لگ جائے، اور ہمارے محلے کے قریب میں مسجد اختر ہے، اس کے وہ سولر پینل پہ آ کے گولی گری، وہ خراب ہو گیا، تب ہزاروں روپے کا نقصان ہو گیا. تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قیامت کے قریب جو فتنے ایسے آئیں گے کہ جو ان میں جھانکنے کی بھی کوشش کرے گا اس کو یہ فتنہ کھینچ لے گا. اس لیے تماشا بھی مت دیکھو کسی کی باطل فرقوں کے مجالس سے، مکمل ور گھر میں رہو ایسے دن میں. زیادہ باہر بھی مت نکلو، ضرورت ہو کہ شدید مجبوری ہو تو باہر نکلو، ورنہ تماشا مت دیکھنے نکلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ خدا نہ خواستہ. اور ایسا ہو چکا ہے کہ لوگ تماشا دیکھنے کی خاطر گئے اور انہی کے عقائد میں پھنس گئے، عقیدہ خراب ہو گیا، ایمان برباد ہو گیا. تو یہ فتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی ہے قیامت کے فتنوں کی، کہ ایسے فتنے آئیں گے کہ جو جھانکنے کی کوشش کرے گا کہ کیا چیزیں خالی دیکھ لوں، تو فتنہ اس کو کھینچ لے گا اور اس کو برباد کر دے گا. اس لیے خوب بچ کے رہنا چاہیے. اور یہ سالگرہ منانا، یہ تو غم کی چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک سال زندگی کا کم ہو گیا. توبہ استغفار کرے کہ بھائی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے زندگی غفلت میں جو گزر گئی، تو یہ تو کچھ سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ خوشی منانا کہ بڑے میاں 55 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، اور اس پہ 60 موم بتیاں لگی ہیں، اور جو جھک کے انہوں نے موم بتیاں بجانی شروع کی تو ایک پھونک منہ سے نکل رہی ہے، ایک پھونک پیچھے سے نکل رہی. بڈھے آدمی کا تو یہی حال ہوتا ہے. ادھر وہ موم بتی بجا رہے ہیں پھونکے مار کے، ادھر پیچھے کھڑے لوگ ناک پہ ناک بند کیے ہوئے ہیں کہ پڑے ہیں کہ دو پھونکے ایک ساتھ نکل رہی. یہ کیا تماشا ہے، کیا بیکار جانورانہ. وہی بات ہے نا کہ جانور ہیں تو ان کے ہر طریقہ جانورانہ ہے. تو اس سے نفرت دل میں خدا تعالیٰ ہمارے ڈال دے، غیروں کی طریقے سے نفرت ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت ہو، جان سے بھی زیادہ محبت ہو. تو ایک بات تو یہ ہے. اور دوسرے یہ کہ کل جو ہے ہفتے کا دن ہے، یکم جنوری ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ شہزاد کھوئے والے جن کا گھر 4 پول کورنگی نمبر 6 میں ہے، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے سامنے, تو ان کے یہاں مہینے میں ایک بیان, جو مہینے کا پہلا ہفتے والا دن ہوتا ہے ان کے یہاں بیان ہوتا ہے, تو سب حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں پر جو ہے ضرور آئیں. میں آج بھی میں اثر سے نکلا ہوا ہوں اپنے گھر سے, اور وہاں ایک جگہ جو ہے جنازہ تھا وہ پڑھنے گیا تھا عزیز سے, پھر وہاں سے میں سیدھا یہاں آ گیا ہوں. تو میری بھی تو کچھ خیال کرنا چاہیے کہ آپ لوگ یہاں قریب ہو. مانتا ہوں کہ ضرورتیں ہیں, مسائل ہوتے ہیں, کام کاج ہوتے ہیں انسان کو, لیکن تھوڑی سی اگر قربانی دے کر آگے پیچھے اس کو کر لیں اپنے کاموں کو اور وہاں پہنچ جایا کریں, تو انشاءاللہ تعالی. اور مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے, تو یہ بھی نہیں کہ روز روز ہے. تو اپنے اوقات کو آگے پیچھے کر کے تھوڑا سا ایسا نہ ہو کہ کوئی اس سے نقصان ہو جاوے, کہ جیسے بیوی کو دکھ بیماری ہے, تکلیف ہے, دوا لانی ہے, ڈاکٹر کے جانا ہے, تو ایسا تو کوئی نہیں, وہ تو پھر صحیح ہے, مجبوری ہے. لیکن بس اس میں ہے سستی میں, یا کوئی کام ایسا ہے جو بعد میں بھی ہو سکتا ہے اس کو, لیکن اگر نہیں آئے تو یہ جو ہے اس میں تھوڑا سا اہتمام کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ ہوگا, اور جو ہے یہ وقت ہمارا قیمتی بن جائے گا, اور یہ ساعتیں ہماری وہاں انشاءاللہ تعالی بڑے بڑے انعامات دلائیں گے. ہاں, اور دنیا میں تو آخر گزر ہی جاتی ہے, دیکھو فاتح فاجر لوگوں کی بھی گزر جاتی ہے, دنیا دینداروں کی بھی گزر جاتی ہے, دین میں لگے ان کی بھی گزر جاتی ہے, جو غفلت کر رہے ہیں ان کی بھی گزر جاتی ہے. لیکن بھائی دیکھو, دیکھنا یہ چاہیے کہ انجام کس کا اچھا ہوا. ہمیشہ ہمیشہ کا ایک انجام ایک آخرت کا ہمارا اچھا ہو جائے, اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی, اور جو حضرات جو ہیں وہ اتوار کو آ سکے ہمارے یہاں, وہاں حجت الطالبین میں, سن بلو سوسائٹی میں, وہاں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ہاں, وہاں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ یا تو آپ کے محلے میں میں آ جاتا ہوں آسانی ہے, لیکن کوئی تھوڑی سی تکلیف بھی اٹھانی چاہیے. الحمدللہ بعض دوست آتے ہیں, بہت دل خوش ہوتا ہے, تو وہاں بھی آنے کا اہتمام کریں. روزانہ وہاں بھی اسی طرح سے عشاء کے بعد تھوڑی دیر 20-25 منٹ بیٹھتا ہوں, اور جمعرات کو جو ہے وہاں دوست احباب اور بھی آ جاتے ہیں, اور اتوار کو بھی آ جاتے ہیں ماشاء اللہ. اتوار کو دن میں ہوتی ہے 11:30 بجے شروع کر دیتے ہیں, تو 11 بجے آپ میں سے جو آ سکے. اور یہاں تو کہا بھی تھا کہ اگر زیادہ لوگ ہوں تو گاڑی کا انتظام یہاں سے کر لیں گے سواری کا انشاءاللہ تعالی. تو اس طرح سے وہاں آنے سے آپ کو اور زیادہ فائدہ ہوگا, کیونکہ اللہ کے راستے میں جتنی تکلیف اٹھائی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالی اس پر مہربانی فرماتے ہیں. جتنی تمہاری مہربانی اتنی خدا کی مہربانی. وہاں آنے کا بھی اہتمام کریں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.